صلوا على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. بحمد الله کہ ماہ مبارک رمضان آیہ کریمہ بسم اللہ کی تشریح و توضیح و تفسیر و تعویل کی جستجو میں گزرا. یہ بھی ایک توفیق تھی جو نصیب ہوئی. مجھے اس بات پر اطمینان ہے اور شکر ادا کرتا ہوں پروردگار کا کہ بعض مطالب بسم اللہ کے ضمن میں ایسے تھے جو ابھی تک ذکر نہیں کیے گئے تھے، وہ ذکر کرنے کا موقع ملا. لیکن یہ بہرحال ذہن عالی میں رہے کہ جو کچھ ذکر کیا ہے وہ بمنزل فہرست کے ہے. جیسے کسی کتاب کے شروع میں فہرست ہوتی ہے، اس طرح میں نے ایک فہرست ذکر کی ہے آپ کے سامنے. یہ 28-29 دن گزر گئے. بسم اللہ کے ضمن میں، آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں کن کن زاویوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، کتنی جستجو کی راہیں کھل سکتی ہیں، کتنے ابواب علم کھل سکتے ہیں، اس کی بس ایک فہرست، وہ بھی ناقص فہرست آپ کے سامنے آئی، کامل فہرست نہیں. اس سے صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم روایات فضائل سنتے ہیں تو وہاں حیرت و استعجاب کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ تصدیق کا مقام ہے کہ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے حبیب نے، ہمارے اخی نے، اللہ کے نبی نے 1000 ابواب علم تعلیم کیے تھے اور ہم نے ہر باب سے 1000 علم کے باب کھولے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حیرت انگیز ہو. مقام علمی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر مقام علمی حضرت مرتضوی علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وعاء علم الہی ذات گرامی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح وعاء علم نبوی ذات حضرت مرتضی بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. وعاء کہتے ہیں ظرف کو، برتن کو. وعاء یعنی ظرف، وعاء یعنی برتن جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے. یہ ہستیاں خزینہ دار اسرار مشیت ہیں، اور وہ جملہ میرا آپ کو یاد ہونا چاہیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری یہ منزلت ہے کہ ہمیں شریعت پہ عمل کا پابند کیا گیا، ان کا وہ مقام ہے کہ وہ مشیت پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. ان کو جاؤ ان کو جاؤ، ببن تفاوت رہ از کجاست تا بے کجا، کتنا فاصلہ ہے. ہمیں پابند کیا گیا کہ شریعت پہ عمل کرو، انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ مشیت پہ عمل کریں. یہی سبب ہے کہ ہم تدبیر میں گرفتار رہتے ہیں، وہ تقدیر کی تعمیر کرتے ہیں، وہ تقدیر سنوارتے ہیں. کل جہاں تک گفتگو پہنچ گئی تھی آیہ کریمہ بسم اللہ کی تفسیر میں، وہ قدر مشکل تھی. اس لیے مشکل تھی کہ مثلا وہ سورہ جو سورہ عذاب ہیں، جو سورہ غضب ہیں، ان کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی تعبیر و توجیہ کیسے کی جائے گی. جیسے آیہ بسم اللہ جو سورہ مبارکہ لہب میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں انسجام کیا ہے، کس طرح توجیہ کریں گے. یہاں پر بعض مفسرین نے جو راہ پیدا کی، مثلا وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ المتجلی بکمالاته علی المؤمنین وباکماله الدین الرحمن بتائیده المؤمنین بجماله الرحیم بإهلاكه الكافرین والأعداء بجلاله. اب یہ بات منسجم ہو جاتی ہے. یعنی میں اپنے لطف و قہر کا اظہار کرتا ہوں اپنے عظیم نام سے، دین کو کامل کرنے کے سلسلے میں اپنے لطف کا اظہار کرتا ہوں، اہل ایمان کو اپنے جلال سے سرفراز کرتا ہوں، دشمنوں کو اپنے جلال سے ہلاک کرتا ہوں، اہل ایمان کو اپنے جلال سے جمال سے سرفراز کرنا میری رحمانیت کا تقاضا ہے، اور اہل ایمان کی تائید کے لیے دشمنوں کو ہلاک کرنا اپنے جلال کے ذریعے سے، وہ بھی میری رحیمیت کا تقاضا ہے. خدا کی قسم، متن قرآن مجید کیا عظیم متن ہے، کس قدر محروم ہیں وہ قومیں जिन्होंने आयात इलाही की तहरीफ कर डाली, वो कहते तो हैं अपनी किताबों को वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन उसमें देखिए क्या उस वर्ड ऑफ गॉड में इतनी गहराई, इतनी गहराई, इतना जमाल, ऐसा जलाल है। एक छोटी सी आयत है बिस्मिल्लाह, 28-29 दिन हो गए गुफ्तगु करते हुए, शायद ही एक दो बातें मुकर्रर हुई हों जरूरतन, वरना बयान में तकरार भी नहीं है। और मैंने अर्ज किया कि जो कुछ अर्ज किया है वो सब अभी बमंजिला एक फहरिस्त के है, एक नापिस फहरिस्त, नामुकम्मल फहरिस्त। और जब हम मफाहीम में बहस करेंगे, और ये इस मतलब की तरफ एक दिन इशारा तो हुआ था, लेकिन अब उसी इशारे को मुकम्मल करूं कि रहमत इलाहिया का जब मुकम्मल तसव्वुर होगा, रहमानियत इलाहिया का जब मुकम्मल तसव्वुर होगा, मोहब्बत इलाहिया का जब मुकम्मल तसव्वुर होगा, तो इंसान के जहन में उठने वाले हर सवाल का जवाब भी फराहम हो जाएगा और उसकी जिंदगी का हर तकाजा आसूदा हो जाएगा। और आसूदा हो रहा है, अगर हमारी जिंदगियों के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं तो किस तरह पूरे हो रहे हैं। इंसान जब मुश्किलात से भरी हुई जिंदगी बसर कर लेता है और पलट के देखता है, और अगर अहले ईमान है और सही तज़िया और सही फिक्र करे, तो अक्सर ये रियलाइज करता है, एतराफ करता है कि ऐसी इसकी मुश्किलों से निकलना क्या हमारे बस का काम था। कौन है जो हमें इन मुश्किलों से सलामत गुजार के ले आया इस मंजिल तक। ये जब रियलाइज करता है इंसान, तो अंदाजा होता है कि हम हमारी जिंदगी की तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला किस शफकत से, किस मोहब्बत से, किस एहतमाम से बेतलब पूरा किए चला जा रहा है। हम बहुत सी चीजों से वाकिफ भी नहीं होते कि यह हमारी जरूरत की चीज है और वो पूरी हो जाती है। हम बहुत से काम करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, बाद में अंदाजा होता है कि अच्छा हुआ हम नहीं कर पाए, कर लिया होता तो क्या होता। वो दस्ते रहमत, जिस वक्त दस्ते रहमत नादान का हाथ खताकारी से रोकता है तो नादान बिलबिला उठता है, मगर बाद में जब दानाई हासिल होती है तो शुक्र करता है, शुक्र करता है। माँ अपने बच्चे का हाथ, अगर अंगारा उठाने के लिए बच्चा हाथ बढ़ाए तो माँ हाथ पकड़ लेती है, बच्चा तड़पता है, रोता है, गुस्सा करता है, कहर करता है माँ पर, सामने एक चीज चमकती हुई पड़ी है, ये मेरे खेलने की चीज है, मेरा हक है कि मैं इसे लूं, मैं इससे खेलूं, और ये मुझे मना कर रही है। कहर, गजब मां के ऊपर, और नादान बच्चा क्या क्या हरकतें नहीं करता। मां के चेहरे पे थप्पड़ लगा देते हैं छोटे बच्चे ना, उन्हें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कहर कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं मां के ऊपर, अंगारा ना उठाने देने पर, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि ये अंगारा है। वो समझते हैं ये खेलने की चीज है, चमकती हुई चीज है, हमारे लिए बहुत उम्दा चीज है। माँ ने हाथ पकड़ लिया, ये हाथ जो पकड़ा है ये रहमत ने पकड़ा है, मोहब्बत ने पकड़ा है, और ये रहमत और मोहब्बत उस कहर को बर्दाश्त कर रही है, उस कहर को, कहरे जहालत, कहरे नादानी, उसको बर्दाश्त कर रही है। ये जो मां और बच्चे के रिश्ते में मज़ाहिर मोहब्बत और रहमत सामने आते हैं, इससे कहीं ज्यादा करोड़ों गुना कर लीजिए और फिर बंदे का और खुदा का रिश्ता समझने की कोशिश कीजिए। انسان اپنے دل میں اپنے دماغ میں نہ جانے کیا کیا پروردگار کے خلاف باتیں سوچتا ہے, شکوا گلا, آخر یہ میری ضرورت ہے پوری کیوں نہیں ہوتی, آخر اتنے دن سے میں دعا کر رہا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی, میں اتنی ایفرٹس کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں نتیجہ کیوں نہیں سامنے آتا, کیسا خدا ہے, کون خدا ہے, شاید وہ لوگ صحیح ہوں جو کہتے ہوں کوئی خدا نہیں ہے, شاید وہ لوگ صحیح ہوں جو کہتے ہوں خدا ظالم ہے, کیا کچھ انسان نہیں سوچتا. اور پروردگار چاہے تو ایک نازیبا فکر کے نتیجے میں وجود نابود ہو جائے, مگر اس کی رحمت ہے جو اس نادانی کے قہر کو برداشت کرتی ہے. اور ضرورتوں کو پورا کرتی چلی جاتی ہے. اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رحمت الہیہ اور محبت الہیہ کا مکمل تصور بھی بندوں کو نہیں ہے. کاش کہ آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم اتنا غور کریں کہ اس کی رحمت منکشف ہو جائے, اس کی محبت سامنے آ جائے. جو ناقص تصور محبت کا دوسرے مذاہب نے پیش کیا میں اشارہ کر چکا ہوں, مثلا جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا قربان کر دیا جانا. اب یہاں پر ایک بات عرض کروں, اور غالباً میرے اعتبار سے آج یہ میری آخری تقریر ہے, کل اور پرسوں ہم سوال و جواب کے لیے بیٹھیں گے. ایک مہینے تک آپ سے ہم نے گفتگو کی, آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے, ہم بیٹھیں گے اسی وقت سے بیٹھیں گے, آئیں گے آپ حضرات سے گفتگو کریں گے, اور جو بھی ذہن میں سوالات ہوں گفتگو سے متعلق یا جو ضروری مسائل ہوں فقہی ماہ مبارک رمضان و عید وغیرہ سے متعلق, انشاءاللہ وہ کل اور پرسوں دو دن ڈسکس کریں گے. آج اس اعتبار سے اس کو ہم ایک جگہ پر لے جا کر فی الحال فل اسٹاپ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو یہاں تک مکمل سمجھی جائے. میں نے درمیان میں کسی دن عرض کیا تھا کہ ایک ناقص محبت بلکہ مغالطہ محبت کا ہے جسے محبت الہیہ کا نام دے کر بعض مذاہب میں پیش کیا گیا, کہ دیکھو انسانوں اللہ کو تم سے کتنی محبت ہے کہ اس نے اپنے سگے بیٹے کو اکلوتے بیٹے کو تمہارے اوپر قربان کر دیا تاکہ تم نجات پا سکو. یہ کون سی محبت ہے, کون سی محبت ہے؟ ہر انسان وجدانن اپنی ذات میں ڈوب کر, اپنے نفس میں ڈوب کر, اپنی روح میں ڈوب کر, اپنے ضمیر میں ڈوب کر ڈسکور کرے حقیقت محبت کو. محبت کسے کہتے ہیں, محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, میں عرض کر چکا ہوں, مثالیں دے چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ماں کوئی باپ اپنے نالائق بیٹے کی خاطر اپنے لائق بیٹے کو قربان کر دے, ممکن نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہے فرض کیجئے سسٹم کا کوئی نقصان کیا, جیسے برٹش گورنمنٹ ہے, ایک صاحب کے دو بیٹے ہوں, ایک بیٹے نے کوئی ایسا کرائم کیا کہ جس سے سسٹم کو گورنمنٹ کو ملک کو نیشن کو نقصان پہنچا, اب بہت بڑا جرم ہے. اب یہ اپنے دوسرے بیٹے کو لے گئے جو بہت لائق ہے فائق ہے اور جس نے کوئی ایسی خدمت کی ہے جو پوری نیشن کی خدمت ہے, ہسٹری میں یادگار خدمت ہے, یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ بھی میرا بیٹا ہے, یہ بھی میرا بیٹا ہے, اس بیٹے نے اس ملک کی خدمت کی ہے, اس قوم کی خدمت کی ہے اور مزید خدمت کرے گا, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے اس کی خاطر سے, اس کی خاطر سے, تاکہ ہو سکتا ہے یہ تائب ہو کر مزید اچھی خدمت کرے, اور یہ تو اس ملک کی خدمت کر ہی رہا ہے, اور ممکن ہے کہ آپ مثلا اس بھائی کو سزا دے دیں تو اس کا دل ٹوٹ جائے, مزید ہمت نہ رہے کام کرنے کی, حوصلہ نہ رہے کام کرنے کا, اس لیے اس کی خاطر آپ کام کرتا رہے یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، اس لیے آپ معاف فرما دیں. معافی کی درخواست لائق بیٹے کی لیاقت کا حوالہ دے کر تو قبول کی جا سکتی ہے، لیکن لائق بیٹے کو نالائق بیٹے پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. یہی فرق ہے جو محمد عربی نے شفاعت کا تصور پیش کیا. قرآن نے شفاعت کا تصور پیش کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا تصور پیش کیا. لوگ کہتے ہیں محمد نیا کیا لائے، مل جدید، کیا نئی چیز لائے؟ شفاعت. اور ایسی عظیم شفاعت جو چھوٹے سے لے کر بڑے تک کی شفاعت ہے، امتیوں سے لے کر نبیوں تک کی شفاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس محبت کے نادان مغالطے میں اور اس شفاعت کے پر معرفت نظریے میں، حقیقی نظریے میں تفاوت کتنا ہے، وہ معاشرے کے لیے مزید بگاڑ کا سبب ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. اور شفاعت کا نظریہ انسان پہ ایک ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہمیں کچھ سنبھلنا ہے اور کسی کا دامن تھامنا ہے تاکہ ہماری نجات ہو جائے. وہاں بے مہار ہو جاتا ہے انسان کہ ایک شخص قربان ہو گیا، اب ہماری نجات تو خریدی جا چکی. جب نجات خریدی جا چکی تو اب جس قدر بھی ہم گناہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں گناہوں کا فروغ کس مذہب کے سائے میں زیادہ ہوا، کس دین کے سائے میں زیادہ ہوا. اور اسلام، ہاں یہ دردناک بحث ہے، پیچیدہ بحث ہے، آج بھی دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن جہاں ایک جملے میں پورا جواب ہے، جہاں مسلمانوں نے ابو بکر بغدادی کی بربادی دیکھی ہے، وہیں مسلمانوں نے سید علی حسینی سیستانی کی بردباری دیکھی ہے. جب تک سید علی حسینی سیستانی جیسے چہرے مسلمانوں میں موجود ہیں، مسلمان شرمسار نہیں ہو سکتے. یہ چہرے کس نے پیش کیے؟ مکتب اہل بیت نے پیش کیے ہیں. یہ مکتب آل محمد ہے، چاہے وہ سید علی حسینی سیستانی ہو، چاہے وہ سید علی حسینی خامنئی ہو، دونوں علی ہیں، دونوں حسینی ہیں، دونوں شیعہ اثنا عشری ہیں، دونوں کے چہرے خدا کی قسم اس صدی میں، بیسویں اور اکیسویں صدی میں مسلمانوں کے کی شفاعت کے لیے کافی ہیں. تاریخ میں، تاریخ کی دادگاہ میں، تاریخ کی عدالت میں یہ دو چہرے مسلمانوں کو سرفراز کرنے کے لیے کافی ہیں. اگر کوئی ایک فرد تمام عالم بشری کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے تو یہ دو چہرے امت مسلمہ کے افراد کی سرفرازی کی ضمانت ہو سکتے ہیں. یہ یوں ہی نہیں ہے کہ جب امریکہ کے سابق صدر صاحب معزول ہوئے، میں تو معزول کہتا ہوں، ان کا مکمل ہوا دور، تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش میں نجف جاتا اور اس روحانی شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا جس کا نام سیستانی ہے. یہ بیان ان کا میں نے خود اخبارات میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. میں انہی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں जिन्होंने इराक पर जंग मुसल्लत की थी, और उसके बाद देखिए ये एजाज व इफ्तिखार बहरहाल काबिल जिक्र है कि दो रोज कबल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून साहब नजफ की उन तंग और तारीख गलियों में गए, उस हकीर से छोटे से मकान में पहुंचे जहां अली हुसैनी रहता है। लेकिन मैं इस वक्त अलकाब व आदाब व आयतुल्लाह अल-उज़्मा व मरजे तकलीद ये सब नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इस अली हुसैनी में इतनी जलालत है कि किसी और लफ्ज की जरूरत नहीं। अली हुसैनी नाम की कोई खसूसियत नहीं होती, याद रखें, नाम की कोई खसूसियत नहीं है। तारीख में अली नाम के बहुत से ऐसे गुजरे हैं जो बातिल पे थे। इमाम हुसैन के मुकाबले में जब हुर एक लश्कर लेके आया था रास्ते में, तो उस लश्कर में एक शख्स था जिसका नाम था अली इब्न तहान मुहारबी, उसका नाम भी अली था, वो लश्कर हुर में था, और न जाने कितने अली गुजरे। तो नाम की खसूसियत नहीं है, अली हुसैनी होना शर्त है, अली मुहारबी होना नहीं। वो अली मुहारबी कौन था, बस जिक्र आ गया है तुम्हें अर्ज कर, ये वो था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अजीजों से और अपने साथियों से कहा कि ये जो लश्कर आया है हुर का, ये प्यासा है, देख नहीं रहे हो जानवरों की जबानें मुंह से निकल आई, इन्हें पानी पिलाओ, और जितना पानी था सब नजर कर दिया गया उस लश्कर की कि जो लश्कर बातिल पे था। इमाम अपनी जगह तशरीफ फरमा थे और इमाम के अजीज अकरबा बेटे भतीजे भांजे असहाब सब पानी पिला रहे थे, इमाम बैठे एक एक को देख रहे थे। एक शख्स इतना प्यासा था कि प्यास की वजह से उसकी आंखों में धुंध सी थी, उसे नजर नहीं आ रहा था कुछ। जब लोग उसके पास मश्क लेके गए तो पानी इधर उधर गिर रहा था, उससे पिया नहीं जा रहा था। चुल्लू बना के ओक बना के इस तरह पी ले, ये मुमकिन नहीं हो रहा था, प्यास की शिद्दत। इसका नाम है अली इब्न तहान मुहारबी, इसका नाम है। ये बयान करता है कि मैंने देखा कि हुसैन इब्न अली आए, और आने के बाद उन्होंने अपने चुल्लू से मुझे पानी पिलाया। दुनिया चाहती है हम इस तारीख को फरामोश कर दें, दुनिया चाहती है हम जिक्र हुसैन ना करें, दुनिया चाहती है हम फजाइल अहले बैत छोड़ दें। ये जिक्र बिदात है, ये जिक्र शिर्क है, ये जिक्र कमाले जिक्र तौहीद है। हक सुभानहू व तआला ने हमें तौहीद का दर्स दिया है, अस्माए इलाहिया का दर्स दिया है, रहमानियत और रहीमियत और मोहब्बत इलाहिया का सबक पढ़ाया है, इसलिए कि हम इस किरदार को याद रखें, इसे ज़हनन और अमलन जिंदा रखें, अमलन जिंदा रखें। बहरहाल ये दरमियान में वाकया याद आ गया, अर्ज ये कर रहा था कि नाम की खसूसियत नहीं होती, अली मुहारबी ना हो कोई, अली हुसैनी हो। ये जो शख्सियतें पैदा होती हैं, देखिए मैं बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े एतमाद के साथ अर्ज करता हूं, उमूमन हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं, जो मुस्लिहीन हैं, जो समाजी काम करने वाले हजरात हैं, वो मेंबर पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं और ये कहते हैं कि भई मुसलमान बहुत पस्ती में हैं, تعلیمی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی ہر اعتبار سے یہ گرے ہوئے ہیں اور کہیں نہیں ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، کہیں ذلیل نہیں ہو رہے ہیں. مظلوم ہونا ذلیل ہونا نہیں ہے، ظالم ہونا ذلیل ہونا ہے. مظلوم ہونا ذلیل ہونا ہے، ظالم ہونا ذلیل ہونا ہے. فلسطینی قوم ذلیل نہیں ہے، اسرائیل ذلیل ہے. فلسطینی قوم مظلوم ہے. کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ مظلوم کے معنی ذلیل ہوتے ہیں؟ سوچ کو نہ بگاڑیے، بیان دیجئے تو سوچ سمجھ کے دیجئے. ایک ایک لفظ استعمال کیجئے اس طرح کہ آپ کی تاریخ آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے قلم سے اور آپ کی زبان سے مسخ نہ ہو. دشمن یہی چاہتا ہے. آج ہمارے پاس بحمد اللہ پوری دنیا میں کرے ارض پر نہ ذہین بچوں کی کمی ہے، نہ ذہانتوں کی کمی ہے، نہ اچھے انجینئرز کی کمی ہے، نہ اچھے ڈاکٹرز کی کمی ہے، نہ اچھے اسکالرز کی کمی ہے، نہ اچھے تھنکرز کی کمی ہے، نہ اچھے رائٹرز کی کمی ہے، نہ اچھے سوشل ورکرز کی کمی ہے. اگر ہمارے پاس اچھے سوشل ورکرز نہ ہوتے تو اتنے مظالم کے ہوتے ہوئے ہم تو مٹ چکے ہوتے. نہ ہمارے پاس اچھے چیریٹی کرنے والوں کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. اور اس کے پاس کیا کمی ہو سکتی ہے جس کے پاس اللہ ہو؟ اللہ جس کے پاس ہو وہ نہ نادار ہو سکتا ہے نہ ذلیل. محمد رسول اللہ جس کے پاس ہو وہ نہ نادار ہو سکتا ہے نہ ذلیل. علی ولی اللہ جس کے پاس ہو وہ نہ نادار ہو سکتا ہے نہ ذلیل. حسین جس کے پاس ہو وہ نہ نادار ہو سکتا ہے نہ ذلیل. یہ حقیقتیں ہمارے پاس ہیں اور اس لیے دنیا ہم سے حسد کر رہی ہے. دنیا حاسد و ذلیل ہے، ہم مظلوم و سرفراز ہیں. یہ پیغامات یاد رکھیے گا، دنیا ذلیل ہے، دنیا حاسد ہے، ہم محسود ہیں، مظلوم ہیں اور سرفراز ہیں. ہاں، جہاں خراب چہرے ہیں، جہاں کچھ ٹیرورسٹ ہیں، جہاں کچھ دہشت گرد ہیں، وہ ظاہر ہے کہ دہشت گرد ہونے کا مطلب خارج از اسلام ہو چکے. ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ اپنے کو کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. مضحکے کی بات ہے، ایک طرف بھوک مٹانے کی ضرورت ہے، ایک طرف غربت و افلاس و جہالت مٹانے کی ضرورت ہے روئے زمین سے، ایک طرف صرف عورتوں کے ختنے کروانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اسلام کا مضحکہ اڑ رہا ہے مگر کس کے ذریعے سے؟ غیر مسلموں کے ایجنٹس کے ذریعے سے، غیر مسلموں کے ایجنٹس کے ذریعے سے. یہ عمیل ہیں، عملاء، ایجنٹس ہیں، مزدور ہیں استکبار کے، یہ مزدور ہیں صہیونیت کے، یہ زرخرید غلام ہیں یہود کے اور امریکہ کے. ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ ان کا قرآن سے کیا تعلق؟ ان کا خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق؟ ان کو مثال بنا کر نہ اسلام کو بدنام کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام بدنام ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کو بدنام کیا جا سکتا ہے، نہ مسلمان بدنام ہو سکتا ہے. مسلمان کل بھی سرفراز تھا، آج بھی سرفراز ہے، کل بھی سرفراز رہے گا، میدان حشر میں بھی سرفراز رہے گا. ہمارے پاس محبت الہیہ کا ناقص تصور نہیں ہے، ہمارے پاس رحمت الہیہ کا ناقص تصور نہیں ہے، ہمارے پاس محبت الہیہ کا وہ کامل تصور ہے اور رحمت الہیہ کا وہ کامل تصور ہے جو محمد اور ان کی سیرت کے پیکر میں جلوہ فرما ہوا ہے اور جس نے ہمیں شفاعت کی شمع عطا کی ہے، جس نے دنیا کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کا چراغ روشن کیا ہے، شفاعت کی امید برقرار کی ہے. اور شفاعت وہ ایک پازیٹو، وہ ایک بہترین نظریہ ہے اور حقیقت ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے اور ان کے نفس میں بلندی پیدا کرتی ہے. بار بار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرو. اسلام نے عملی سطح پر تقوی، پھر عرض کروں اگر آپ سے کوئی پوچھے محمد کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا نیا پیغام لائے، جواب دیجئے گا محمد اس لیے آئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں نے پیغام توحید پہنچایا تھا اسے مسخ کر دیا گیا تھا. توحید کو کہیں ثنویت میں، کہیں تثلیث میں، کہیں بت پرستی میں تبدیل کر دیا گیا تھا. محمد کا اعجاز تو دیکھو، 1400 سال گزر گئے، آج تک اسلام میں بت پرستی داخل نہ ہو سکی. یہ محمد لے کر آئے. محمد نظریات کی سطح پر، اصول دین کی سطح پر، حقائق کی سطح پر حقیقت توحید لے کر آئے، عمل کی سطح پر پیغام تقویٰ لے کر آئے، آخرت کے لیے پیغام شفاعت لے کر آئے. یہ تین چیزیں اگر انسان کو یاد رہیں اور ان کے تمام عملی اور نظری تقاضوں کو پورا کرتا چلا جائے تو انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی نجات اس کا مقدر بنے گی انشاءاللہ. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں یہ جو دو شبیں باقی رہ گئی ہیں اپنی زندگی کو واقعا نئے سانچے میں ڈھال سکیں. پروردگار ہمیں تجدید حیات کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہماری زندگیوں پر بسم اللہ کی تجلی فرما. پروردگار ہمیں اہل بسم اللہ بنا دے. پروردگار ہمیں ہماری زندگی، ہم زندہ ہوں تو اہل بسم اللہ کے طور پہ زندہ ہوں، ہم دنیا سے جائیں تو اہل لا الہ الا اللہ کے طور پر دنیا سے اٹھیں. معبود ہمیں شفاعت قرآن، شفاعت خطیب قرآن، شفاعت محمد مصطفیٰ اور شفاعت اہل بیت مصطفیٰ، شفاعت خمسہ نجبا، شفاعت سید الشہداء نصیب فرما. پروردگار ہمیں اس دنیا میں جب تک قوت گویائی نصیب رہے ہم ہمیشہ قرآن کے سائے میں ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں اور سنتے رہیں. پروردگار ہماری نسلوں میں ہمیشہ ہمیشہ اہل توحید اور اہل ولایت کو خلق فرما. معبود دنیا میں جہاں جہاں برائیاں ہیں ان برائیوں کو مٹا دے. پروردگار جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالمین کے دست کو کوتاہ فرما. پروردگار ظالمین اور غاصبین کے سائے کو کوتاہ فرما. معبود مومنین کو، اہل دین کو، اہل ایمان کو، اہل توحید و اہل ولایت کو اور عام دنیا کے امن پسندوں کو امن اور عافیت کی زندگی عطا فرما. پروردگار اپنے اسم اعظم الہی کو ظہور اذن عطا فرما. ولی اعظم ہمارے سامنے تشریف لائیں، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں سے، اپنے ولی آخر کے ہاتھوں سے، محمد آخر کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و عدالت و رأفت و رحمت کا پرچم لہرا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. کل انشاءاللہ سوالات اور جوابات کے لیے آپ حضرات آمادہ ہوں گے، تو کل آپ کو تیار ہو کے آنا ہے سوالات کے لیے انشاءاللہ.